من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال فالحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
ये पंखा घूमने वाला कर दो बिल्कुल डायरेक्ट हवा लगती है ना, जरा तकलीफ होती है।
बुजुर्गान महतरम बिरादरान अजीज, ये आयात जो शुरू हो रही है सूरह सात की आयत नंबर 65 है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए انما انا منذر، میرا کام میں تو صرف ڈرانے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے جو اللہ واحد ہے القہار اور بہت زبردست ہے. اصل میں یہ بات کس لیے ارشاد فرمائی کہ پیچھے جو واقعات آئے، پیچھے جو باتیں آئیں، جس میں بات آئی اللہ تعالی کی، جہاں یہ فرمایا کہ وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، انبیاء کرام کی بات آئی، پھر اس کے بعد جنت کی بات آئی، اس کے بعد پھر دوزخ کی بات آئی، یہ گزشتہ درس میں بات آئی. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ لوگوں کو یہ فرما دیجئے کہ دیکھو میں نبی برحق ہوں، اور در حقیقت اس سورت کا اصل مقصد ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا، رسالت کا اس بات ہے. اور کفار جو مانتے نہیں تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی تردید، اور پیچھے فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے جو واقعات ذکر کی اللہ رب العزت نے پیچھے، اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو کہ جس طرح پچھلے انبیاء کرام انکار کرنے والوں کی باتوں کا انکار جب سنتے تھے، ان کو جو تکلیف ہوتی تھی، وہ جو صبر کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی بات کا جب انکار سنتے تھے تو آپ کو بھی تکلیف ہوتی تھی، تو اس تکلیف کی تسلی کے لیے یہ پیچھے واقعات بیان کیے کہ یہ آپ کی خاصیت نہیں ہے. پیچھے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی معمول یہ رہا کہ ان کا بھی لوگوں نے کیا کیا، انکار کیا اور انہوں نے صبر کیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ در حقیقت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان واقعات سے وہ لوگ خود بھی عبرت حاصل کریں جو لوگ کے نبی برحق کا انکار کرتے ہیں، جو لوگ کے نبی برحق کا انکار کرتے ہیں وہ بھی عبرت حاصل کریں، اور کہ کس طریقے سے ایک اللہ کے بھیجے ہوئے نبی کے کا انکار کیا گیا، ان کو بھی عبرت پکڑنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مومن کیسا ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لے آیا، تو مومن کا انجام نیک ہوگا. جیسے پچھلی آیت میں آیا کہ اہل دیندار لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، البتہ اتنی بات ہے کہ اپنے اپنے جو گناہ ہوں گے ان کا اللہ تعالیٰ جو سزا دے معاف فرمائے، یہ معاملہ اللہ کا. اور دوزخ کا نقشہ اس لیے کھینچا کہ یہ بتایا جائے کہ کافر غیر مسلم جو کفر کی حالت میں انتقال کر گیا اس کا انجام بہت برا ہے. دنیا میں تو وہ مزے کر رہا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، جو دل چاہتا ہے کرتا ہے، جہاں دل چاہتا ہے جاتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے. اور اس بات پر لوگوں کو تنبیہ کی گئی پچھلی آیات میں کہ جن لوگوں کا کی اتباع میں آج تم لوگ اللہ کے نبی کی تکذیب کر رہے ہو. یہ عجیب بات ہے. ہم نے پچھلے دس میں یہ بات پڑھی تھی کہ جب دوزخ میں بڑے بڑے سردار جائیں گے اور پیچھے جب پیچھے اور لوگ آئیں گے جو ہم نے پچھلے دس میں پڑھا تھا، تو وہ کہیں گے کہ یہ یہاں کیوں کیا کرنے آیا، ہمارا تماشا دیکھنے آیا. تو اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو جن کے خاطر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہو، اپنے اپنے نبیوں کا انکار کرتے ہو، ان کی تعلیمات کو مانتے نہیں ہو، وہ جن کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہو وہ بھی دوزخ میں جائیں گے، تم لوگ بھی دوزخ میں جاؤ، ان کا انجام بھی برا ہوگا، ان کے پیروکاروں کا بھی انجام برا ہوگا. یہ فرمان. آج ہم لوگ کتنے بڑے بڑے گناہ اس لیے کرتے ہیں جی خاندان والے برا مانیں گے، ہے نا جی، خاندان کے لوگ برا مان، میرے دوست ہے میں نہیں جاؤں گا برا مانے گا. اب وہاں پر دنیا جہاں کی ہر خرابی ہے، تو چلو دوست کو خوش کرنے کے لیے خرابی میں مبتلا ہو گئے. یاد رکھیے جہاں حرام ہو ان حرام سے بچنے کا یہی ذریعہ ہے کہ انسان کو مضبوطی دکھانی پڑتی ہے، ورنہ جو حال ان کا ہونا ہے وہ حال ان کا بھی ہونا ہے. اللہ اسی لیے فرمایا کہ اس سورت کا حاصل یہی ہے کہ ان لوگوں کو تنبیہ کہ جو اللہ کے نبی کی باتوں کو مانتے نہیں، ان لوگوں کو تنبیہ جو اللہ کے نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار کرتے ہیں، اور جنت اور دوزخ، جنت ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں، دوزخ اس کے لیے جو کہ دوزخ اس کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں حکم مانتے، جنت ان کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں. یہ سارا اس کے اندر بیان کیا. اور یہ جو آیات ہیں اس میں اس بات کا بھی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھو دنیا جو ہے نا اللہ کو پھر بھی مانتے ہیں، دنیا اللہ کو مانتی ہے، یہودی اللہ کو مانتے ہیں، عیسائی اللہ کو مانتے ہیں، ہندو اللہ کو مانتے ہیں، لیکن شرک کرتے. لیکن اصل جھگڑا جو مسلمانوں کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خدا ہونے پہ جھگڑا نہیں ہے. جھگڑا اس بات کے اوپر ہے جس کے اوپر کہ ساری دنیا آپس میں ہم سے مخالفت کرتی ہے, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی. جھگڑا یہ تو ہے دنیا کا, اللہ کو تو سب مانتے. آپ ہندو سے پوچھو کہتا ہے اللہ سے مانگو. میں نے کئی ہندوؤں کے منہ سے سنا کہتا ہے اللہ سے مانگو. لیکن اللہ کو مانتے تو یہ الگ بات ہے کہ کوئی گایوں کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی بندروں کی پوجا کر رہا ہے, کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے, لیکن اللہ کو تو مانتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نہیں مانتے, آپ پر اترے ہوئے قرآن پاک کو نہیں مانتے. اس کے بجائے وہ اپنی انجیل کو, اپنی تورات کو وہ مانتے. یہی تو جھگڑا ہے ساری دنیا میں. نبی بہت سارے ہمارے جو لوگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لیکن خاتم النبیین نہیں مانتے. ہمارے ہاں جو قادیانی ہے وہ قادیانی فرقہ وہ کہتا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں, قرآن پاک کو ہم مانتے ہیں, ہماری نمازیں ہیں, ان کے روزے ہماری طرح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو, لوگ یہاں دھوکہ کھاتے ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا قادیانیوں کے بارے میں. جب کسی قادیانی سے ملاقات ہوتی ہے تو قادیانی اپنا رونا روتے کہ ہمیں بلاوجہ غیر مسلم قرار دیا گیا. ہم قرآن کو مانتے ہیں, آدمی کہتے اچھا مانتے ہیں, ہاں جی مانتے ہیں. آدمی کہتے لے گئے قرآن کو مانتے ہیں. ان سے پوچھے حدیث کو مانتے ہیں, ہاں جی حدیث کو مانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, ہاں جی مانتے ہیں. یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانتے. اب تو آدمی بالکل ہی جہاں آدمی ہوتا ہے ان کے آگے ڈھیر ہو جاتا ہے, کہتے ہیں پھر آپ کو غیر مسلم کیوں قرار دیا. وہ کہتے ہیں ہمیں بھی نہیں پتا کیوں غیر مسلم قرار دیا, ہمارے ساتھ تو ظلم ہو رہا ہے. یہ وہ جگہ ہے جس کے اوپر قادیانی آ کر لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں, جب آپ تفصیل میں جاؤ ان کو کرے دو, تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اس اعتبار سے مانتے ہیں کہ شریعت آپ کی ہے, قرآن پاک آپ پر نازل ہو, اس لحاظ سے مانتے ہیں. اور مرزا غلام احمد قادیانی جو نبوت کا دعوے دار ہے, جس کو اللہ نے دنیا میں ذلیل و رسوا کیا, وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت اللہ کے نبی ہیں. یوں کہتے ہیں نبی لیکن آپ کے ماتحت میں ہیں. یہ الگ انہوں نے قسم نکالی ذلی اور بروزی کی, اپنی طرح سے من گھڑت اصطلاح. یہاں پر آ کر لوگوں کو ایمان پر ڈاکہ ڈالتے اور آیت بھی پڑھتے, ماں کانا محمد ابا احد ولکن من رجالکم خاتم النبیین, یہ آیت بھی پڑھتے ہیں, ولکن رسول اللہ خاتم النبیین, واللہ کے رسول خاتم النبیین, کیا آیت یہ پڑھتے. تو آدمی یہاں سے دھوکہ کھاتا. تو جھگڑا دنیا کا در حقیقت نبوت کے بارے میں, جھگڑا در حقیقت لوگوں کا رسالت کے بارے میں. عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کی تعلیمات کو نہیں چھوڑتے, تورات کو نہیں چھوڑتے. یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں چھوڑتے اور وہ تورات کو نہیں چھوڑتے. عیسائی انجیل کو نہیں چھوڑتے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تھی اس کو نہیں چھوڑتے. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری صورت میں بنیادی مقصد آپ کی نبوت کا اس بات ہے کہ آپ نبی برحق ہیں. اور دلیل یہ دی کہ دیکھو جو خبریں میں دیتا ہوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خبریں میں دیتا ہوں مجھے کہاں سے پتا چلی. یہ تو اللہ نے مجھے بتائی نا, اللہ نے میرے اوپر وحی نازل کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ در حقیقت وحی میرے اوپر آ رہی ہے تو میں اللہ کا نبی ہوں. بات ساری وہ باتیں جو اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں. بتاؤ یہ کون بتا سکتا ہے؟ یہ ہے نبوت. اس کو فرمایا قل انما انا منذر, میں صرف ڈرانے والا ہوں. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں صرف اور صرف کون ہوں؟ ڈرانے والا. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ واحد القہار کے، کوئی خدا نہیں سوائے کس کے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے، کوئی خدا نہیں. رب السماوات والارض، وہ رب ہے آسمان کا زمین کا، وما بینہما، آسمان اور زمین کے درمیان جو بھی چیز ہے اس کا وہ رب ہے. العزیز، اللہ زبردست ہے. الغفار، اللہ مغفرت کرنے والا. یہ ہیں عقیدے. عقیدہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، انسان کا ایمان جب تک ٹھیک نہیں ہوگا، سارے اعمال صالحہ بیکار ہیں جب تک ایمان وہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ بہت بنیادی بات ہے. اگر بہت سارے لوگ میرے سوال یہ کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے اسلام قبول نہیں کیا اس نے، لیکن بہت اچھا آدمی ہے، غیر مسلم ہمارے یہاں جو وہاں بہت سارے مسلمان بھائی دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی میں تو فلاں ملک میں رہتا ہوں، میرے ارد گرد عیسائی رہتے ہیں، میرے ارد گرد یہودی رہتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، مسلمانوں سے اچھے ہیں، ہاں لیکن مسلمان نہیں ہے، تو وہ کیسے میں مان لوں کہ وہ دوزخ میں جائیں گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں صاف اعلان کیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. اللہ تعالیٰ مشرک کی مغفرت نہیں فرماتے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت کر دیں گے. انسان کی باطنی بیماریوں میں سب سے بڑی باطنی بیماری شرک ہے. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جتنے اللہ نے دنیا میں بھیجے، 100,000 سے زیادہ انبیاء کرام آئے، ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ اس شرک سے انسان کو نکالتے ہیں جو سب سے بڑی خرابی ہے. دیکھیے، انسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے جسم کو پیدا کیا، مٹی سے بنایا. آدم علیہ السلام کا خمیر اللہ نے مٹی سے بنایا. ہماری جسمانی ساری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ مٹی سے ہوتی ہے نا. جسم اللہ نے مٹی سے بنایا. انسان جب پیدا ہوتا ہے نا جی، اللہ تعالیٰ کا ایک قدرتی ایک نظام ہے، فطری ایک نظام ہے. انسان کیا پیدا ہوتا ہے؟ تمام مخلوقات جتنی دنیا میں ہیں، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، انسان ہے، اس کا ایک اللہ نے پیدائش کا ایک سلسلہ، ایک ترتیب بنائی ہے نا جی. اللہ تعالیٰ لطفہ ہوتا ہے، اور لطفے میں اللہ تعالیٰ اس سے جسم بناتے ہیں، جسم سے پھر وہ قرآن کریم میں اس کا پورا سلسلہ بیان کیا کہ 4 مہینے تک انسان کا خون ہوتا ہے، خون کے بعد وہ لوتھڑا بنتا ہے، لوتھڑے میں اللہ تعالیٰ جان ڈالتے ہیں، پھر وہ پیدا ہوتا ہے انسان وجود میں. ٹھیک ہے نا جی. جسم تو ہمارا اللہ تعالیٰ نے کس سے بنایا؟ مٹی سے. ہماری ساری ضرورتیں بھی پوری کہاں سے کی؟ مٹی سے. ساری سبزیاں مٹی سے اگتی ہیں، سارے فروٹ مٹی سے اگتے ہیں. ہم جن جانوروں کا گوشت استعمال کرتے ہیں، ان جانوروں کی غذائیں مٹی سے آتی ہیں، ہے نا جی. سب کچھ اللہ نے، جسم کی ساری ضرورت اللہ نے کہاں سے پوری کرنی ہے؟ مٹی سے. اس جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے، جسم میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے، خدا نخواستہ نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، طبیعت خراب ہو گئی، پیٹ خراب ہو گیا، 10 بیماریاں ہیں، ان کی اصلاح کے لیے بھی اللہ نے دنیا میں ہی ڈاکٹر بنائے، حکیم بنائے، طبیب بنائے، وہ علاج کرتے ہیں انسان کو. جب شفا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا مل جاتی ہے. لیکن انسان جب پیدا ہوا تو انسان کے اندر اللہ نے جو حیات ڈالی، جو کیا ڈالی؟ زندگی ڈالی، جس کو کہتے ہیں روح، کیا وہ مٹی سے پیدا ہوئی؟ بتاؤ. جب بچہ، جب ایک عورت کے حمل قرار پاتا ہے نا، قرآن کریم نے پورا بیان فرمایا کہ جب ایک حمل قرار پاتا ہے ایک عورت کے، تو وہ بالکل پانی پانی ہوتا ہے، خون خون ہوتا ہے. پھر اس خون کو اللہ تعالیٰ جما دیتے ہیں، پھر وہ لوتھڑا بن جاتا ہے. 4th مہینے میں اللہ کے حکم سے اس کے اندر کیا پڑتی ہے؟ روح پڑتی ہے. وہ روح مٹی سے آئی؟ نہیں. قل ہوا من امر، قل الروح ہوا من امر ربی، کہہ دو روح جو ہے اللہ کے حکم، امر ربی، امر ربی ہے، کسی کا کوئی دخل نہیں. کب روح آئے گی، کب روح جائے گی، کوئی دخل ہے کسی کا دنیا میں؟ کوئی روک سکتا ہے آنے والی روح کو اور جانے والی روح کو؟ آپ بتا دو، آپ بولے روح من امر ربی، فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روح یہ اللہ کا حکم ہے. جتنے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے جس وقت روح کو نکلنا ہوگا کوئی روک سکتا ہے؟ دنیا کا ڈاکٹر، دنیا کا طبیب نہیں روک سکتا. روح اللہ کا. اب سمجھیے گا بات، انسان کا جسم بنا مٹی سے، ضرورتیں پیدا ہوئی کہاں سے؟ مٹی سے. انسان کی جسم میں خرابی پیدا ہو گئی تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کس کو کیا؟ ڈاکٹرز کو، طبیب کو، ان کو اس کا علم دیا، اس کے لیے دوائیں بنائی، انسان ٹھیک ہو جاتا. لیکن اس جسم کو کارآمد بنانے کے لیے، اس میں حیات پیدا کرنے کے لیے اللہ نے کیا نازل کیا؟ روح. روح کہاں سے آئی؟ اللہ کے حکم سے اوپر سے آئی. تو جب روح اوپر سے آئی، اس روح کے اندر اگر کوئی خرابی ہوگی تو اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی بھیجے اوپر سے. یہ آسمانی کتاب آئی ہماری روح کی اصلاح کے لیے، باطن کی اصلاح کے لیے. اس قرآن کو سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ خود سمجھ لینا، مطالعہ کر کے، بلکہ اللہ نے کس کو بھیجا؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. ہر آسمانی کتاب کے ساتھ اللہ ملائکہ انبیاء کرام بھیجتے ہیں. تو روح اوپر سے آئی، کتاب اوپر سے آئی، اور اس کتاب کے معلم کہاں سے آئے؟ اوپر سے آئے، تاکہ انسان کو ان باطنی گناہوں سے، خرابیوں سے کیا کریں؟ نکالیں. اب پتہ چلا کہ جسم میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کی اصلاح کہاں سے ہوتی ہے؟ زمین سے. اور روح میں خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کا اصلاح کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی تعلیمات. ٹھیک ہو گئی نا بات؟ ان کی تعلیمات، وہ روح کی خرابی کے لیے، وہ دور کرنے کے لیے. اسی لیے انبیاء کرام آ کر پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ روح کی سب سے بڑی خرابی، باطنی سب سے بڑا گناہ وہ کون سا ہے؟ شرک. سب سے پہلے انسان کو اس سے نکالتے ہیں. اس لیے آپ دیکھو تمام پرانے پاک پڑھ لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں بنیادی تعلیم کیا ہے؟ توحید، اللہ وعدہ لا شریک پر ایمان، اس کے ساتھ شرک نہ کرنا. یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ترین ناپسندیدہ گناہ ہے. اس کے بغیر انسان کی مغفرت نہیں، اس کے ساتھ اس شرک کے ساتھ انسان کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ بالکل حد فاصل ہے. اللہ نے اعلان بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شرک والوں کی مغفرت نہیں فرمائے گا. ویغفر ما دون ذلك، دوسروں کی مغفرت فرما دیں گے، جس کے گناہ معاف ہوتے رہیں گے وقت جلدی دیر میں، کبھی نہ کبھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا شرک کے ساتھ. اس لیے سمجھیے گا بات کو، جب ان العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علماء جو ہوتے ہیں ورثہ انبیاء ہوتے ہیں. جس طرح کام نبی انسان کے باطن کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو گناہوں سے نکالتے ہیں، ان کو معصیتوں سے نکالتے ہیں، ان کو شریعت کے احکامات بتاتے ہیں، اسی طریقے سے نبیوں کے بعد جو ان کے بعد آنے والے علماء ہیں، اہل دین ہیں، وہ وہی کام کر رہے تھے جو نبی کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی تعلیمات ہوتی ہیں، ان کے احکامات ہوتے ہیں، ان کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں. ماننے والا مانے، نہ ماننے والا نہ مانے، اب اس کی مرضی. اللہ کے نبی کی بھی بہت سارے لوگوں نے باتیں نہیں مانی. ابو جہل نے کہاں بات مانی، ابو لہب نے کہاں بات مانی، اپنے خاندان کے لوگ تھے، ہے نا جی، اپنے خاندان کے لوگ تھے، نہیں مانی. لیکن بلال حبشی نے بات مان لی، صحب رومی نے بات مان لی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بات مان لی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مان لی، ان تمام صحابہ کرام نے مانی جو صحابی بنے. تو یہ تو تعلیمات ہیں. تو ٹھیک ہے، جس نے مانا سو نہ مانا. تو اصل چیز جھگڑا دنیا کا کس کے اوپر ہے؟ نبوت کے اوپر، رسالت کے اوپر ہے. آج بھی جو ہم بیٹھے ہوئے، آپ کو قرآن پاک ایسے لوگ کم ملیں گے جو بالکل لیا اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. ایسے لوگ آپ کو شاذ و نادر ملیں گے. ہیں لوگ، یہ بات نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہیں. اللہ کو ماننے والے پھر بھی بہت ہیں. آج قادیانی طرح طرح کی تعبیریں کر کے مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا کیا کہتے ہیں، حالانکہ قادیانی تمام علماء کرام کے نزدیک کافر ہیں. منکر حدیث، فتنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے، ان کی حدیث کو نہیں مانتے، فتنہ. جو نہیں مانے گا وہ دار اسلام سے خارج. تو پتہ چلا کہ اصل چیز کیا ہے؟ نبوت، رسالت. اگر نبوت کو کوئی انسان نعوذ باللہ نہیں مانتا، رسالت کو نعوذ باللہ نہیں مانتا، تو قرآن پاک کو کیا کی تشریح کو کیا سمجھے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنیادی کام تشریح کلام پاک کا کیا. ہمیں جو دنیا میں احکامات ہمیں بتائے گئے وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، اور کس نے بتانے تھے؟ تو اس لیے یہ بات ہے کہ یہ بڑی اہم چیز ہے. اس لیے اللہ رب العزت فرماتے انما انا منذر، میں تو ڈرانے والا ہوں، منوانے والا میں نہیں ہوں. لوگ کہتے ہیں نا بہت سارے علماء کو، یہ آپ کی کوئی بات نہیں مانتا. ہم کہتے ہیں کہ 100% بات کس نے کس کی مانی ہے، کس نبی کی مانی گئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ نے معجزات دکھا دیے، دنیا بھر کی تعلیم دے دی، سب کچھ کر لیا، نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے یہ میری نبوت، میری رسالت ایک بہت بڑی خبر ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اعلان ایک بہت بڑا اعلان ہے. انتم عنہ معرضون، تم لوگ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، آج تم لوگ نہیں بات مانتے. آج ہمارے ہاں لوگ در حقیقت کہتے تو ہیں ہم مسلمان ہیں، ہے نا جی، احتجاج کرنا ہو تو سب سے پیش پیش ابھی نکل آئیں گے سارے احتجاج کرنے کے لیے، لیکن پوچھو کہ جب اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ یوں کر لو تو پھر کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، پھر بات نہیں مانتے. اس کو فرماتے ہیں کہ وانتم عنہ معرضون، تم لوگ اللہ کے نبی کی تعلیمات سے اعراض کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو. کہاں مانتے ہیں، کہاں سمجھتے ہیں، کتنا وقت نکالتے ہیں قرآن کو پڑھنے کے لیے، کتنا وقت نکالتے ہیں دین کو سمجھنے کے لیے؟ پڑھا کیا ہم نے دین کے بارے میں؟ ہم لوگ تو بالکل ایسے خالی ہیں، ہماری ایک نوجوان، ایک بھاری نسل ہمارے یہاں کی ایسی خالی ہے دین کی تعلیمات سے کہ دین کے نام پر جو شعبہ زباد آ کر ان کو بیوقوف بنانا چاہے آرام سے بنا دیتا، اس لیے کہ اپنے پاس کوئی تعلیم ہی نہیں، کوئی سیکھا ہی نہیں. وما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون. یہ جو پیچھے واقعہ جو بیان قرآن پاک کی جب آیت آئی تو اس وقت یہ جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بهم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار. فرمایا کہ یہ جو باتیں میں نے بیان کی تم لوگوں کو کہ ملائے اعلی میں یہ جھگڑا ہوگا، پہلے بڑے بڑے سردار داخل ہوں گے کافروں کے، ان کے پیچھے ان کے پیروکار آئیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم تمہاری وجہ سے مر گئے. سردار کہیں گے ہم نے تمہارا، ہم نے تھوڑی کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلو، تم خود ہمارے پیچھے چلتے ہوئے آئے. یہ جو جھگڑا ہوگا، فرماتے اس جھگڑے کی خبر میں تم کو کیسے دے رہا ہوں جو ملائے اعلی میں جھگڑا ہوگا ان لوگوں کا، اس وقت ہوگا جب یہ معاملہ پیش آئے گا. یہ اسی لیے دے رہا ہوں کہ میرے رب نے میرے اوپر وحی نازل فرمائی. سمجھائی؟ فرماتے کہ وما کان لی من علم بالملائے الاعلی، میرے پاس علم نہیں تھا ملائے اعلی کا آسمان کا، اذ یختصمون، جب ان لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہوگا. ایوہا الیہ، میرے پاس تو اللہ کی طرف سے وحی آئی، میں نے تم کو بتلایا، یہی میری نبوت کی دلیل ہے. الا انما انا نذیر مبین، یہ بات سن لو یہ بات کہ میں تو صرف تم لوگوں کو کیا ہوں، صرف ڈرانے والا ہوں. اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین، جبکہ کہا رب نے ملائکہ سے انی خالق بشرا من طین، میں تو پیدا کرنے والا ہوں، میں خالق ہوں، انسان ہوں، مٹی کا بنایا ہوا. جبکہ اذ قال ربک، جبکہ کہا آپ کے رب نے ملائکہ سے کہا کہ میں خالق ہوں بشرا انسان کا، من طین، کہ میں نے انسان کو مٹی سے بنایا، میں نے انسان کو مٹی سے بنایا. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرمایا کہ جب میں نے ان کو بنا لیا، ان کی تخلیق مکمل کر دی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور انسان کے اندر میں نے اپنی روح ڈال دی، جیسے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ بچے میں چوتھے مہینے میں اللہ تعالیٰ بچے میں روح ڈالتے ہیں. یہ جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں دنیا میں پھر رہی ہیں، چاہے ہواؤں میں اڑ رہی ہیں، چاہے خشکی کے جانور ہیں، چاہے سمندر کے ہیں، تو سب میں روح نا اللہ کی طرف سے، اللہ کے حکم سے ان کے اندر روح آتی ہے, اور جب جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے جاتی ہے. تو فرماتے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, جب میں نے بنا لیا انسان کو, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اور میں نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے. بس اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. آج مجھے کہیں جانا بھی ہے تو میں یہاں پر رہتا ہوں. پھر ایک آگے لمبا واقعہ آ رہا ہے ابلیس کا اور سجدہ کا, انشاءاللہ وہ واقعہ پہ میں بعد میں عرض کروں گا. اسی پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی مغفرت فرما, دین اور دنیا کے ہر خیر عطا فرما, اس کے ہر شر سے ہماری حفاظت فرما. یا رب کریم, یا رب کریم, ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ نیک اور صالح عادل حکمران عطا فرما. یہاں سے کرپشن کا خاتمہ فرما, فراڈ کا خاتمہ فرما. یا ارحم الراحمین, تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما. یا اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل نصیب فرما. تمام مرحمین کی یا اللہ کامل مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على